انا قد اوہیا الینا، اور بات یہ بھی ہے کہ ہم پر یہ وحی کی گئی ہے، ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولا، کہ خدا کا عذاب نازل ہوگا من کذب، جس نے بھی جھوٹ بولا، وتولا اور منہ پھیر لیا. تورات میں اور قرآن کے انداز بیان میں ایک بڑا واضح فرق ہے، اگر آپ تورات کو پڑھیں، کہ تورات صرف واقعات کا بیان کرتا ہے، سچ جھوٹ جو کچھ بھی ہے کہ یوں ہو گیا تھا یوں ہو گیا تھا، اور قرآن انہی واقعات میں جگہ جگہ ایسی چیزیں لے آتا ہے جو لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کے اخلاق درست کرنے کے لیے ہیں. تین چیزیں تو عام طور پہ لے آتا ہے، کبھی نماز کا ذکر، کبھی حج اور عمرے کو، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ احسان کو لے آتا ہے کہ احسان کرو تاکہ میرا عذاب تم پر نہ آئے اور تمہارے باہمی تعلقات انسانوں کے درست رہیں. یہاں بھی باتوں باتوں میں ایک اور بات لے آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ بھی کہا، اور تورات یکسر اس بیان سے خالی ہے کہ قد اوہیا الینا، ہماری طرف یہ بات بھیجی گئی ہے، وحی کی گئی ہے. فرعون کو ڈائریکٹ نہیں کہا، کل بات آئی تھی نا کہ ہر ایک کے مرتبے کے مطابق اس سے بات کرنی چاہیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تجھے عذاب ہوگا، بلکہ کہا اصول کی بات ہے، اللہ نے ہمیں بتائی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولا، کہ خدا کا عذاب اس پر آئے گا جو اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے، وتولا اور جو منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کا عذاب اس پر آئے گا، یہ نہیں کہا کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. اس لیے یہ جو تبلیغ کا طریقہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ، کہ مسلمان ڈائریکٹ ان کی ذات سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہر آدمی کی عزت نفس ہوتی ہے، اور اس کی عزت اور احترام، اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کے مقام کا خیال کرنا چاہیے. اسے توہین آمیز جملوں سے یاد کرنا یہ کسی نے نہیں سکھایا، کل یہ بحث گزر چکی. اب فرعون بولا، اور فرعون چونکہ مصر میں سورج دیوتا کا نائب سمجھا جاتا تھا، اور اختیار جو اللہ تعالیٰ کے تھے اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ فرعون کو وہ اختیارات حاصل ہیں، تو اسے یہ گفتگو جو تھی بڑی نامانوس معلوم ہوئی، اس نے کبھی زندگی میں نہیں سنا تھا کہ اس کے اختیارات سے بڑھ کے بھی کسی کے پاس اختیارات ہیں، سوائے سورج کے کہ جسے وہ اپنا اصل خدا مانتا تھا، اور تو انہوں نے سنا کبھی نہیں تھا. اس کی حیرت اور تعجب سے کہتا ہے فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَى، اچھا پھر کون ہے تم دونوں کا صاحب، تم دونوں کا پروردگار کون ہے، تم دونوں کو پالنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے کہ تم دونوں کا پالنے والا کون ہے، میں اگر رب نہیں ہوں اور میرے اختیار اور خدائی نہیں ہے تو پھر تم بتا دو. قالا، بولے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا ربنا الذی، ہمارا پروردگار وہ ہے، آتا کل شئین، جس نے ہر ایک چیز کو دی ہے، خلقہ اس کی صورت، اللہ وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی صورت عطا فرمائی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی شخص کی صورت بھی اس کے بس کی بات نہیں ہے. خلق کا لفظ استعمال فرمایا، اور خلق کا مطلب ہے تخلیق، پیدائش. کسی انسان کے قبضے میں اپنی پیدائش نہیں، کسی انسان کے قبضے میں بھی دوسرے کی تخلیق نہیں، حتیٰ کہ اس پوری کائنات میں کوئی آدمی بھی تخلیق پر قادر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جتنی چیزیں بھی دنیا میں بنتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ سائنس اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ایک چیز سے اس کے ڈپلیکیٹ دست تیار کر دے، لیکن اصل میں زندگی کا پیدا کرنا اور اصل میں روح کا پیدا کرنا، اس پہ اب تک قدرت حاصل نہیں ہو سکی ہے. اس لیے اس کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دلیل یہ دی کہ انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا ثم ھدا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس چیز کی تربیت بھی کرتا ہے، اس کے راستے بھی بتاتا ہے، ہدایت ہے، اللہ سکھاتا ہے کہ کیا چیز کرنی ہے، راہ سجھا دیتا ہے، اور اس راہ جو سجھائی ہوئی ہے اللہ کی، اس پہ وہ چیز چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ راہ سجھاتا ہے جانوروں کو، اور جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے چھوڑ دیا، جانور اپنا گھر بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے اور پھر اسے راہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے، تو بچہ دودھ کو چوسنے لگ جاتا ہے، کھانے کو چبانے لگ جاتا ہے. حالانکہ بچہ جب کھانے کو چباتا ہے روٹی کو، تو اسے کسی نے اس نے کسی کو دیکھا نہیں ہوتا کہ روٹی کیوں چبائی جاتی ہے، جو دیکھا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتا، اس کی عقل ہی اتنی نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ پیدا بھی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی وہ اللہ تربیت بھی کرتا ہے، فطری امور کی ہدایت دے دیتا ہے. جانور ہیں، اپنے سونے کا بندوبست کرتے ہیں، سردی اور گرمی سے بچاؤ کا تحفظ کرتے ہیں. پانی ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پانی میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ یہ نشیب کی طرف بہے گا، اور اللہ نے اسے سکھا دیا ہے کہ اس سے کیسے کام کرنا ہے. اگر اللہ نہ سکھاتا تو کبھی تو پانی اپنی حرکت کے خلاف بھی کرتا. اللہ نے آگ کو پیدا کیا اور ہدایت کر دی آگ کو کہ تم نے کیا کام کرنا ہے. ہر چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں ایک جملے میں بیان کر کے بات ختم کر دی. انہوں نے کہا اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو مطلب یہ کہ میرا اور تمہارا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور ہدایت جو ہوا کرتی ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے. اب اللہ نے ہدایت رسالت کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے تمہارے پاس بھیج دیا علیہ الصلوۃ والسلام، سو تم اس کی پیروی کرو. قالا، فرعون بولا اور کہنے لگا اچھا تمہارا دین اگر یہ ہے، فما سو کیا ہوا بال القرون الاولى، کیا حقیقت ہے؟ فما بالو، کیا حقیقت ہے؟ القرون، ان لوگوں کی، الاولى جو پہلے گزر گئے. جب تم کہتے ہو کہ اللہ ہی ہے سب کچھ کرتا ہے، تو جو پہلے عقیدے میں گزر گئے، جو خدا کو نہیں مانتے تھے، تمہارا ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ اب یہ پھنسانے والی بات کی نا سیاسی، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہہ دیں کہ سب گئے جہنم میں، تو وہ لوگوں کو گئے تمہارے باپ دادا کو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، سب کو عذاب ہوگا، سب مارے گئے. تو اس نے یہ سیاسی سوال کر لیا، فما بال القرون الاولى، کہ وہاں کیا ہوگا. اور مصریوں کا عقیدہ اس زمانے میں یہ تھا کہ روح جو دنیا سے چلی جاتی ہے، ایک روح بہت بڑی ہے، یہ اسی روح کے جز ہیں جو دنیا میں آئے ہوئے ہیں، یہ ساری روحیں جا جا کر اس بڑی روح میں ملتی جاتی ہیں، وہ روح اور بڑی ہو جاتی ہے اور بڑی ہو جاتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی روحیں اس نے دنیا میں بھیجی ہوئی ہیں. تو اس نے کہا اچھا اگر پیدا ہونا ہے دوبارہ وہاں جا کر، اور آخرت کا دن آنا ہے اور سوال حساب کتاب یہ سب چیزیں ہونی ہیں، تو فما بال القرون الاولى، وہ جو پچھلے گزر گئے ہیں جن کا وہی دین تھا جو آج ہمارا دین ہے، تو ان کا کیا ہوا؟ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اب کہتے وہ جہنم میں گئے یا کچھ ہو گیا، انہوں نے فرمایا علمہا عند ربی، ان کا علم ہے میرے پروردگار کے پاس، فی کتاب، ایک جگہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ کتاب، اللہ کے پاس وہ لکھت اور تحریر رکھی ہوئی ہے، اس میں ہے خدا کے پاس علم. لا یضل ربی، اور میرا پروردگار لا یضل، نہ ہی تو وہ بہکتا ہے، ولا ینسا، اور نہ ہی اللہ بھولتا ہے. جو غلط فیصلے ہوا کرتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی بھول جائے، کوئی چیز یاد نہ رہے، شہادت یاد نہ رہے، ملزم پر جو الزام لگا تھا وہ یاد نہ رہے، جرم کچھ اور سزا کچھ دے دے، بھول جاتا ہے. اور کبھی جان بوجھ کے گڑبڑ کر دیتا ہے، غلط راستے پہ چلنے لگتا ہے تو فیصلے غلط کر دیتا ہے. جو تم جن کا پوچھتے ہو مجھ سے کہ باپ دادا کا کیا بنا، ان کو جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہوا ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ ہی تو میرا پروردگار جان بوجھ کے غلط فیصلے کرتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے. غلط فیصلوں کی جو بنیاد ہوتی ہے بھول جانا، اور غلط فیصلوں کی بنیاد ڈنڈی مار جانا، غلط راہ پر چل پڑنا، انصاف اور حق اور عدل کے تقاضوں کو پامال کرنا، یہ میرے پروردگار کے یہاں نہیں ہے. اور وہ ایسا محتاج بھی نہیں ہے کہ بھول گیا ہو، اور بھولے سے انہوں نے تیرے بابا اجداد، ہمارے آبا اجداد کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہو، ایسی چیز نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، جو جس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا اجداد، ایمان والے، توحید والے، ان کے متعلق بھی اللہ کا کوئی فیصلہ ہوا ہوگا، اور فرعون کے آبا و اجداد، آخرت کے منکر اور اللہ کے منکر، ان کے متعلق بھی جو اللہ کا فیصلہ تھا، یہ سب فیصلے سچائی پر مبنی ہیں، کیونکہ میرا پروردگار نہ وہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ غلط راہ پر چلتا ہے. یہاں تک تو جملہ پورا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا. اب دیکھیے اس سے ملا کر اللہ نے آگے یہ بات شروع کر دی، اور یہاں سے لے کے 53 نمبر آیت سے اگلی تین آیات یعنی 53, 54, 55 اور 56 یہ چاروں آیات اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فرق ہے تورات میں اور قرآن میں کہ تورات واقعات کو بیان کرتے جاتے ہیں، یہ واقعہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ان واقعات کے بیچ میں اپنا کلام داخل کر دیتا ہے تاکہ پڑھنے والے صرف ایک تاریخ کی خشک کتاب یا تر کتاب سمجھ کے نہ پڑھیں بلکہ جگہ جگہ انہیں علم ہوتا جائے کہ ہم نے اپنی زندگی بنانی کیسے. اب بات تو اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کی ہو رہی ہے کہ ہوا کیا، دیکھیے اللہ نے درمیان میں کیا بات شروع فرما دی. اللہ نے فرمایا اچھا اس نے رب کا ذکر کیا ہے جو نہ بھولتا ہے نہ ہی وہ غلط راہ پر چلتا ہے. دیکھو رب کون ہے، اللہ ذی جعل لکم الارض مہدًا، اللہ کی ذات تو وہ ہے لوگو جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، زمین کو اتنا اچھا بنا دیا کہ تم اس پر لیٹ سکتے ہو، سو سکتے ہو، جیسے بستر ہوتا ہے ایسا بنا دیا. اس زمین میں ہی اللہ نے نمونے بنا دیے کہ ان نمونوں کو دیکھو جن پہ تم آرام نہیں کر سکتے، دلدل ہے، ریت جو ساحل پہ ہوتی ہے آدمی اس پہ بعض اوقات نہیں سو سکتا، پانی آیا اور نیچے سے مٹی کو ریت کو بہا کر لے گیا، کیسے آدمی اطمینان سے سو سکتا ہے. اسی طرح پہاڑ ہیں، اتنے پتھر، اتنے پتھریلے ہوتے ہیں کہ آدمی ان پتھروں پر لیٹ نہیں سکتا. یہ دونوں نمونے خدا نے اسی زمین میں دکھا دیے کہ ساری زمین نہ پتھروں جیسی بن گئی، ساری زمین کو خدا نے دلدل بھی نہیں بنایا، زمین کا غالب اور اکثر حصہ اللہ نے ایسا بنا دیا ہے جس پہ لیٹ کے تم سو سکتے ہو. مہدن، تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا، اور اللہ تو وہ ہے، اسی پروردگار نے جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کہ نہ میرا رب بھولا ہے اور نہ میرا رب غلط راہ پر چلا ہے، وہی تمہارا پروردگار، وہی تمہارا اللہ جس نے زمین بنائی تھی تمہارے لیے بچھونا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اسی اللہ نے اس زمین میں راہیں چلا دی ہیں، اسی پروردگار نے تمہارے لیے راستے مقرر کر دیے ہیں، راستے مقرر کر دیے زمین میں، ان راستوں کے ذریعے بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتا. اگر وہ انسانوں سے ان راستوں کے قائم کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتا تو کوئی آدمی کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہت سی چیزیں نہیں رکھی، مثلا اللہ نے انسان میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ انسان بیٹھ کے جہاں بھی نگاہ کرنا چاہے وہاں کر سکے، نہیں ہو سکتا، لا محالہ، جہاں کوئی ٹھوس چیز آتی ہے انسان کی نگاہ محدود ہو جاتی. یہ شیشہ ہے، اب کچھ پتا نہیں اس کے بعد کیا ہے، یہ دیوار ہے، اس کے بعد کچھ پتا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نگاہ کو محدود کر دیا، نہ کرتا تو کیا اللہ کو اتنی طاقت نہیں حاصل کہ وہ ہر آدمی کی نگاہ ایسے بنا دے کہ اس چھت کو پھاڑ کے پھر پہنچ جائے، جیسے ہماری آواز کبھی دیوار سے اونچا بولے تو دوسری طرف پہنچ جاتی ہے. نگاہ کی طاقت اتنی نہیں رکھی، حتیٰ کہ آسمان، اللہ چاہتا تو انسانوں کی نگاہ ایسے کر دیتا کہ آسمان ہٹ جائیں یا آسمان رہیں اور آدمی دیکھے، ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں اور دیکھے کہ ادھر کیا ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ طاقت نہیں رکھی. خدا نے ہاتھی میں طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنا پاؤں کسی پہ رکھ دے تو وہ تڑپ کے مر جائے، انسان کو اتنی طاقت نہیں دی، بچے کو اتنی طاقت نہیں دی. بہت سی چیزیں ایسی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، سوچی جا سکتی ہیں. ایسے ہی اللہ اگر ایک یہ چیز نہ رکھتا انسان میں کہ وہ راستوں کو پہچانے تو پھر سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے ملکوں، ملک کیا، اپنے اپنی بستی اور گاؤں سے نہ نکل سکتے، گھر سے نہ نکل سکتے، پتہ ہی نہ چلتا راستہ کدھر. یہ ہے اللہ کی چیز کہ اللہ نے فرمایا سلک لکم فیہا سبلا، اللہ نے وہ اللہ تمہارا پروردگار جس نے زمین میں تمہارے لیے راستے مقرر کر دیے ہیں، راستوں کو دیکھ کے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، اور سمندر کراس کر کے پہنچتا ہے، اور اب تو ہواؤں میں راستے مقرر کر دیے پروردگار نے، شہد کی مکھی جیسے راستوں پہ چلتی ہے نا ہواؤں میں، اسی طرح ہوا میں راستے اللہ نے آخر کسی کی جی میں تو ڈالا ہوگا کہ اس طرح ہواؤں میں راستے ہیں. اس کے ذہن میں ایک کلو خدا نے دے دیا، آگے انسان نے اس بنیاد پہ ترقی کر لی. اللہ تعالی نے فرمایا وہ تو وہ ذات ہے، وانزل من السماء ماء، اور اللہ کی ذات ہے جس نے اوپر سے پانی نازل کیا، اوپر سے تمہارے پاس پانی بھیجا. یہ سب چیزیں اللہ نے کی، اس پانی کو دیکھو کتنی بڑی نعمت خدا نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. پیاس مر جاتا ہے آدمی سے اگر انسان کے پاس پیاس کی سیرابی کا سامان نہ ہو. اسی طرح دنیا میں اصل میں زندگی پانی سے ہے. قرآن نے خود بھی اس نرمے پارے میں بتایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے. پانی ہے جو اصل میں زندگی کی بنیاد ہے. یہاں پر فرمایا ہم اسے نازل کرتے ہیں فَأَخْرَجْنَا سو ہم نے پیدا کیا بِهِ اس کے ساتھ. شف یہ جو لفظ ہے نا فَأَخْرَجْنَا بِهِ. اچھا پہلے آگے دیکھتے ہیں. فاخرجنا ہم نے پیدا کیا ہے بہی اس پانی کے ساتھ ازواجن طرح طرح کی من نباتن سبزے شتا بھانت بھانت کے مختلف سبزیاں ہم نے پیدا کی. اس فاخرجنا بہی میں اللہ نے کمال کیا ہے کہ دو چیزوں کو جمع فرما دیا. بتایا کہ پانی کے ذریعے سبزیاں پیدا کی مختلف سبزیاں مختلف چیزیں تم دیکھتے ہو. ہر آدمی جانتا ہے کتنی قسم کی سبزیاں ہیں. پھر پانی کے ذریعے سبزیاں الگ پیدا ہوتی ہیں گھاس الگ پیدا ہوتی ہے درخت الگ پیدا ہوتے ہیں پھل الگ پیدا ہوتے ہیں. اتنی چیزیں دو لفظ فرما دیے فاخرجنا بہی ہم نے نکالا ہے ہم نے کیا ہے. تو تخلیق کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ ہم چاہیں تو کریں ہم نہ چاہیں تو نہ کریں. اور دوسری طرف اسباب کو بھی لے آئے کہ بہی اس پانی کے واسطے سے ہم نے کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو ہمارا چاہنا شرط ہے سب سے بڑی کہ ہم چاہیں گے اور دوسرے پھر ہم اسباب کے ذریعے دیتے ہیں. دیکھو پانی کے بغیر بھی ہم پیدا کر سکتے تھے لیکن تمہیں سکھانا ہے کہ اسباب کے بعد اس کے نتائج مرتب ہوا کرتے ہیں. پانی کے ذریعے سے یہ چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں چاہتے تو بغیر اس کے بھی کر لیتے لیکن نہیں یہ دنیا اسباب کا سائیکل ہے دائرہ ہے بس اسی میں رہنا ہے اور اسباب کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور پانی کے ذریعے کی ہیں من نبات ان شتا نباتات میں اور مختلف چیزیں بھانت بھانت کی چیزیں اللہ نے بنا دی. مصر زرعی ملک تھا نا اللہ تعالی نے اس کے متعلق گویا فرما دیا کہ زراعت جتنی مصر میں ہے یہ سب کی سب ہم نے بھیجی ہے. کلو ورعاؤ اور کھاؤ پیو اور ورعاؤ چراؤ انعامکم اپنے چوپایوں کو تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ. یہ اللہ تعالی نے فرما دیا. اور اگر اسے مصر کے متعلق لے لیا جائے تو مصر میں تو بڑے غلہ بان تھے. مصر تو مشہور تھا اس کے لیے کہ وہاں پر جانور ہوتے ہیں بڑے بڑے غلے ہوتے ہیں اور وہاں سے گوشت بھیجا جاتا ہے اور گوشت کے کاروبار ہوتے ہیں وہاں. یا پھر پوری دنیا کے لیے کہ بتا دیا کہ اپنے جانوروں کو کھلاؤ اس کی غذا بھی ہم نے پانی کے ذریعے پیدا کر دی تم خود بھی کھاؤ پیو ان چیزوں کو بھی پیدا کر دیا. ان فی ذالک اور اس پیدائش میں لآیاتن بڑی نشانیاں. کس پیدائش میں؟ اوپر سے دیکھی اس آیت کے شروع سے اس سے بھی پچھلی آیت سے کہ ان فی ذالک لآیاتن اس میں بڑی نشانی ہے. کس میں؟ زمین کی پیدائش میں کہ بچھونا بنا دیا راستے وہ تمہارے لیے مقرر کر دیے اوپر سے پانی نازل کر دیا تیسری چیز. چوتھی چیز پانی کے ذریعے ہم نے مختلف قسم کی سبزیاں بنا دی. پانچویں چیز تم جن سے کھاتے ہو ہم نے یہ دے دیا. وراؤ انعامکم اور اپنے جانوروں کو جو کچھ کھلاتے ہو یہ اتنی مختلف چیزیں پیدا کی ہیں. بہت سی چیزیں جنہیں انسان کھاتا ہے جانور نہیں کھا سکتا اور جانور کھاتا ہے انسان نہیں کھا سکتا. کانٹے ہیں کیسے اونٹ چر جاتا ہے کھا جاتا ہے انسان نہیں کھا سکتا کانٹوں کو. گھاس ہے گھاس عام جو ہوتی ہے انسان نہیں کھا سکتا جانور کھا لیتے ہیں. پھر جانوروں میں قسمیں بنا دی کچھ گوشت کھا لیتے ہیں اور کچھ سبزی نہیں کھا سکتے اور کچھ سبزی کھاتے ہیں گوشت نہیں کھا سکتے. یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا بڑی نشانی ہیں لِأُولِ النُّهَى ان لوگوں کے لیے جو لوگ عقل رکھتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ سوچتے رہتے ہیں نا اس کائنات کے اسرار پر غور کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں خدا نے ان کی تعریف کی ہے لِأُولِ النُّهَى ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ہماری پہچاننے کی پتے ہیں ہمارے. پتہ جیسے کسی کے گھر کا مل جاتا ہے تو آدمی ایڈریس لے کے اس کے پتے پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرے پتے ہیں ان کے ذریعے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس عقل ہے. نوحا کا لفظ جو ہے نوحیا کی جمع جیسے غرف عربی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے غرفہ، غرف کہتے ہیں کمرے کو، غرفہ جمع. ایسی نوحیہ کی جو نوحیہ جو ہے اس کی جمع نوحا ہے، یعنی وہ عقل جو انسان کو نوحا کہتے ہیں، اصل میں اس نوحیہ کہتے ہیں اس عقل کو جو انسان کو بری باتوں سے باز رکھتی ہے. عقل سکھاتی ہے کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالنا، عقل سکھاتی ہے کہ اتنی بلندی سے چھلانگ نہ لگانا، عقل سکھاتی ہے کہ کسی اپنے سے زیادہ طاقتور کو تنگ نہ کرو، چھیڑو نہیں، ایک مارو گے تو دو پڑیں گی. بہت سی چیزیں عقل سکھاتی ہے نا انسانوں کو. یہ ہے وہ چیز جسے کہتے ہیں نوحیہ، اور اس کی جمع ہے نوحا. اللہ نے فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، شعور سے کام لیتے ہیں. ہمارے بڑے پتے ہیں. اس لیے دنیاوی علوم میں جو لوگ بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کے لیے اللہ کی معرفت کبھی کبھی بڑی آسان ہو جاتی ہے. یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان سے پوچھو واقعی اگر دماغ ٹھکانے ہو اور اللہ کے ساتھ کچھ تعلق ابتدائی طور پر ہو تو انسان کی پیدائش، تخلیق کے مراحل، اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ڈاکٹر دیکھ کے اس کا اندر کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی کر نہیں سکتا. اللہ ہی ہے جو ایسے کاموں میں اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالی ہی ہے جس نے اس نظام کو قائم رکھا ہے. کیمسٹری پڑھتے ہیں لوگ، کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے تجربے ہوتے ہیں کہ بظاہر ایک چیز ہے اسے دوسری چیز کے ساتھ ملانا ہے اور اس سے کیا تیسرا ریزلٹ نکلتا ہے. دل بے اختیار گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ان نتائج کو پیدا کرتی ہے، باقی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. جیولوجسٹ ہیں، زمین پر غور کرتے ہیں اور کئی جگہیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں پہنچ کے دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی ایسا ہے، پروردگار نے یہ چیزیں. اسی طرح زبان کے ماہر ہیں، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہوتی ہے زبان میں، اور زبان کا علم کے بعد ذوق آ جاتا ہے، مزہ انہیں لگ جاتا ہے زبانوں کا. قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ لفظ اس موقع پر بس اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسا لفظ کہہ نہیں سکتا. یہ سب چیزیں اللہ کا پتہ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق بتاتی ہیں. اللہ نے فرمایا ان چیزوں پر غور کرو، یہ ہمارے پتے ہیں. منہا، اس زمین سے، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کی ہے. وفیہا، اور اسی کی طرف، نعیدکم، ہم تمہیں لوٹا دیں گے. اس زمین سے ہم نے تم کو بنایا ہے، یعنی تمہاری اصل یہ زمین کی مٹی ہے. یا تو اس لیے کہا کہ مرد عورت جتنا کچھ بھی ہے وہ ساری چیزیں غذا سے، گوشت سے، سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں، اس کی اصل زمین ہی ہے. کہ وہ چیزیں آئیں کہاں سے، جسم میں جو جا کے خون بنی اور مختلف چیزیں بن گئیں، تو یہ چیزیں اصل میں تو مٹی سے آئی ہیں نا. اللہ نے فرمایا اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور وہ مٹی ہی کی صورت ہے جو آگے چلتی چلی جا رہی ہے. اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی لکھی گئی ہے کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرشتہ ہر آدمی کی مٹی جہاں اس نے دفن ہونا ہے اس کی پیدائش کے وقت لے کے اس آدمی کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور وہ فرشتے اللہ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار، ابھی یہ بچہ اپنی ابتدائی حالت میں ہے. پھر جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو وہ فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، اس نے خون کی صورت اختیار کر لی ہے. پھر جب 3 چلے گزر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ، اب یہ گوشت بننے لگا ہے، اور کیا اس کے متعلق حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ اسے فلاں جگہ پر دفن کیا جائے گا، اور فرشتہ وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے اور اس میں ملا دیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دوسری روایت میں فرمایا، آپ نے کہا پھر تم میں سے جس انسان کی موت کسی جگہ پہ آنی ہوتی ہے، اچانک اسے اس زمین میں کوئی کام پڑتا ہے اور وہ وہاں چلا جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کی جان وہاں نکال لیتے. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ وہ مٹی جو ملا دی تھی تمہارے جسم میں، منہا خلقناکم، اس سے تم پیدا کیے گئے ہو، وفیہا نعیدکم، اور تم دوبارہ اسی مٹی میں واپس ملا دیے جاؤ گے. مٹی میں آدمی کیسے مل جاتا ہے؟ مٹی میں ظاہر ہے موت کے بعد تو ملتا ہی ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے لے دے کہ آخر اس مٹی کی امانت ہے، اسی میں چلا جائے گا. اور یہ مٹی ایسی چیز ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑتی، ایک ہی آدمی اس سے نکل کے گیا ہے، اور وہ سیدنا مسیح علیہ السلام. آخر ان کی والدہ اسی مٹی سے تھی نا، لیکن انہیں بھی واپس لے کے آئیں گے. وہ بھی اسی مٹی میں ان کی بھی تدفین ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی آن عیدکم, اسی میں دوبارہ ومن ہا نخرجکم, اور اسی سے نکالیں گے تم کو تارتن اخرا, دوسری بار ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ نکال لیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم اپنی قبروں پر مٹی ڈالو تو حدیث میں آتا ہے نا کہ تین لپ مٹی ڈالنی چاہیے, کہ تین مرتبہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی ایک لپ, یہ ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ اس طرح اٹھا کر مٹی کو ڈال دے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے پڑھتے تھے پہلی مرتبہ منہا خلقناکم, کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے, وفیہا نعیدکم, اور دوسری میں پڑھتے تھے کہ فیہا نعیدکم, ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے, اسی میں چلے جاؤ گے, ومنہا نخرجکم تارتن اخرا, اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اللہ پیدا کر دے گا, ہم پیدا کر دیں گے. تو وہ تیسری مرتبہ لب بھر کے جب ڈالتے تھے اس آیت کا تیسرا ٹکڑا پڑھتے تھے. تین چیزیں اللہ نے اس میں بیان کر دی, اور تین لب قبر کی مٹی اس کو ڈالنے کا کر دیا. وہ تینوں چیزیں تینوں کے ساتھ مل گئیں کہ منہا خلقناکم ایک, وفیہا نعیدکم دو, ومنہا نخرجکم تارتن اخرا, یہ تین جملے ہو گئے اور تین لپ مٹی ہو گئے. اور قبروں پہ مٹی ڈالتے رہنا چاہیے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر پہ مٹی جو لوگ ڈالتے ہیں یہ ان کے نام اعمال میں قیامت میں تلے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ایک جگہ جنازے میں جمع ہو گئے, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مٹی ڈالی قبر پہ بہت سی, تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا, انہوں نے کہا حضرت اتنی مٹی کیوں آپ ڈال رہے ہیں, ممکن ہے اور لوگ بھی ہوں وہاں, بلکہ ہوں گئی, تو انہوں نے کہا مطلب یہ ہوگا کہ اور لوگوں کو ڈالنے دیں. تو انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر پہ مٹی جو ڈالتا ہے اس کی وہ مٹی قیامت میں تولی جائے گی. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور ان کا فو اتنی بڑی نیکی سے میں محروم رہ گیا, مجھے تو یہ حدیث پہنچی نہیں. تو یہ جو قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں یہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں تلے گی قیامت کے دن, چاہے تو وہ اسی وقت قبر میں مٹی ڈالے, اور چاہے وہ لوگ ہوں جو بعد میں اپنے والدین عائزہ کی قبر پہ جا کے مٹی کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ یہ قبریں مٹ نہ جائیں, قبریں ختم نہ ہو جائیں, کوئی آثار نشان کا باقی رہے. یہ جو لوگ بھی کام کرتے ہیں یہ قیامت میں ان کے لیے بہت بڑی نیکی اور اجر کی چیز. اس کے بعد فرمایا بلقد آرائی نہ ہو, اور پھر ہم نے دکھائی اس کو, دکھا دی کیا, کس کو, فرعون کو, آیاتنا اپنی نشانیاں, کلہا تمام کی تمام نشانیاں اسے دکھائیں, یعنی جو معجزات تھے وہ بھی اور جو دلائل تھے وہ بھی. دو چیزیں الگ الگ ہو گئی نا, ایک تو معجزات ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا اور ان کا ہاتھ, اور ایک یہ تو ہو گئے معجزات اور دلائل کہ اس نے کہا تمہارا پروردگار کون ہے, ان کا یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلائل اور معجزات سارے دکھا دیے. فکذب, اس نے تکذیب کی, جھٹلایا, وابا, اور اللہ کی بات نہیں مانی, اس نے جھٹلا بھی دیا اور اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. بس یہ خلاصہ اور قصہ ہوا اس سارے واقعے کا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں. قال اجئتنا, اور بولا فرعون, اور کہنے لگا اجئتنا, تو ہمارے پاس لایا ہے, یعنی یہ معجزہ, یہ سانپ, یہ جو چیزیں ہیں اور یہ جو لاٹھی ہے, لتخرجنا من ارضنا, تاکہ تو ہمارے ملک سے ہمیں نکال دے, بسحرے کا یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جادو جو ہے نا تمہارے پاس, تم چاہتے ہو اس جادو کے زور سے ہماری مملکت پہ قبضہ کر لو, ہماری حکومت ہتھیا لو اور ہمیں مصر سے نکال دو. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں ہر چیز کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اس کی زد ہماری حکومت پہ کتنی جا کر پڑے گی, بس حکومت کسی طرح بچی رہے, چاہے اس کی پاداش میں رعایا تباہ ہو جائے اور چاہے اس کے عوض میں ملک ڈوب جائے, کسی طرح اس کا نام اس کی حکومت قائم رہے. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مراتب روحانیہ کو وہ کیا سمجھتا, ان کے علوم عالیہ, ان کا مرتبہ, جو اللہ کے ان کی قدر و منزلت تھی, جو معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دکھائے تھے, ان سب چیزوں کو چھوڑ کے وہ خود چونکہ جادو میں مبتلا تھا نا اور ان چیزوں پر یقین رکھتا تھا، اس لیے اس کی زیادہ سے زیادہ اپروچ اور انتہا یہی تھی کہ یہ سب چیزیں جادو اس لیے ہیں کہ حکومت مصر مجھ سے چھن جائے، مملکت مجھ سے چھن جائے، میری حکومت کے در پے ہو گئے ہیں. تو کہنے لگا جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے مجھے میرے ملک سے نکال دے ہم لوگوں کو. یہی بات اس نے خود کہی اور یہی پٹی جا کر اس نے پڑھائی، لے تخری جانا ہمیں نکال دے، مینار دینا ہماری مملکت سے، مصر سے. اپنے وزیروں کو بھی جا کر یہی پٹی پڑھائی کہ دیکھو وہ تو ایسی چیز لے کے آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ حکمرانی چھن جائے اور قبطیوں کی بجائے بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو جائے. فلناتی جنہ کا سو کیا ہوگا، اب ترتیب اس نے بیان کی، اس نے کہا فلناتی جنہ کا، فا برائے ترتیب، یعنی جب صورتحال یہ ہے تو لا لام آ گیا نا، ضرور بالضرور، ناتینا کا تیرے لیے یقیناً لے کے آئیں گے. فا سو اب بات یہ ہے، لام ضرور ہوگا، ناتینا ہم لے کے آئیں گے، کا تیرے واسطے، ہم آپ کے لیے ضرور اب یہ کریں گے، بسحری مصری ہی، ایسا ہی جادو ہم بھی لے کے آئیں گے، یہ جو سحر تو لایا ہے نا، اس سحر جیسا سحر ہم بھی لا کر رکھیں گے تجھ پہ. فجعل بسحر مثلی، ایسا ہی جادو تم لائے ہو، جادو سانپ کا، ہم بھی سانپ کا جادو لے کے آئیں گے، جیسا تم ایک شعبدہ علی اعوذ باللہ دکھا رہے ہو، ایسی چیز ہم بھی تمہیں دکھا دیں گے. اس لیے دیکھا ہے بات اس نے ایسی کی کہ اس کی سطح سے اوپر نہیں. فارسی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ اردو کے ایک شاعر تھے، فارسی کے ایک شاعر تھے، ان کے مصرے پہ، ان کے شعر پہ شعر لگایا، تو کہتے ہیں ہندوستانی ہے نا، کہتے ہیں کہ منصور بولے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں. منصور نے دعویٰ کیا تو کتنا بڑا اسے کہا ہم خدا ہیں، اور ڈارون جو تھا اس نے کیسا دعویٰ کیا، اسے کہا ہم بوزنے، بوزنے کا مطلب بندر کے بچے ہیں، بندروں کی اولاد ہیں. ہنس کر بولے میرے ایک دوست، تو میرے ایک دوست نے جب یہ سنا دونوں کا قصہ ماجرا تو ہنسے اور کہنے لگے کہ فکر ہرکس بقدر ہمت اوس، جتنی آدمی کی ہمت بلند ہوتی ہے یا نیچے گری ہوئی ہوتی ہے بس اتنی پرواز ہوتی ہے، اس کو اتنا ہی اڑتا ہے. تو جو آدمی جتنا سوچ سکتا ہے نا، وہ اپنے حالات واقعات گرد و پیش اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس سے بڑی بات سوچے. یہ کہنے لگا بس تم ملک لینا چاہتے ہو، ہم بھی ایسے ہی صحت لے کے آئیں گے جیسے تم لے کے آئے ہو. اس سے بلندتر ہو کے وہ سوچ ہی نہیں سکا کہ اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں. توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں وہ قطرہ آئے کہ گوہر نہ ہوا. یہ غالب نے جو کہا نا توفیق با اندازہ ہمت، وہ یہی چیز ہے کہ آدمی جتنی ہمت کرتا ہے اللہ اتنی توفیق بھی دے دیتا ہے، اس نے ہمت ہی نہیں. فلنا تینا کبھی سحری مستری، کہنے لگا ہم ایسی ہی لے کے آئیں گے جادو کی چیز تیرے لیے. فجعل سو اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کر لیجئے بیننا و بینک، اپنے درمیان اور ہمارے درمیان، موعدن ایک جگہ ایسی مقرر کر لے جس کا وعدہ ہے، ایک جگہ مقرر کرو، لا نخلفہ نہ تو ہم اس سے پیچھے رہیں. وعدہ ایک مقرر کرو، وعدے سے مراد یا تو جگہ ہو گئی یا وعدے سے مراد ٹائم ہو گیا، کہ ٹائم ایک مقرر کر لو یا جگہ مقرر کر لو، دونوں تفسیریں اس کی گئی ہیں کہ لا نخلفہ نحنو، نہ تو اس سے ہم ہٹیں، ولا انتا اور نہ ہی تم ہٹو، مکانن ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے، جگہ کیسی ہو، سوا ایسی جگہ جو ہموار ہو، کھلا میدان ہو، تمام لوگوں کے سامنے مقابلہ پیش کیا جائے. اس لیے سوا سے مراد وسط، سوا سے مراد درمیان، ایسی جگہ ہو جو درمیان میں. اور کچھ مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا ایسی جگہ مقرر کر لو کہ جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو، تمہارے گھر سے اور ہمارے محل سے آدھا آدھا راستہ ہو، یعنی بیچ میں کوئی جگہ ہو جہاں پوری پبلک آ سکے اور پبلک دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. بادشاہ جو ہوتے ہیں بس ڈیموکریسی نے اتنی راس آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی جمہوریت بس رہے کہ اب جمہوریت میں لوگ ہمارے حق میں مظاہرے کرتے رہیں. تو یا تو ڈکٹیٹر ہو کوئی آرمی کا وہ ایسی بات کہے, اور یا وہ بادشاہ کہے جس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اب تو پبلک نے میرے ہی حق میں ووٹ دینے ہیں. تو اس لیے اس نے کہا اس طرح کرو, ایک جگہ مقرر کر لو اور عوام دیکھیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا ہمارے حق میں یا تمہارے حق میں. بظاہر کتنی عدل اور انصاف کی بات کر رہا ہے, اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور جادوگروں کو جن کو بلا رہا ہوں ان کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, تو کبھی بھی اس مقابلے کی طرف نہ آتا. ہموار میدان یا وہ میدان جو دونوں طرف سے نصف پر واقع ہو, آدھے آدھے پہ واقع ہو. بلا انت مکانن سوا, اور کہنے لگا کہ اچھا ایک جگہ وقت مقرر ہو جائے. قال موعدکم, حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا تمہارے ساتھ وعدہ ہے وقت کا یا جگہ کا, دونوں مراد یہاں لی گئی ہیں کہ یا تو یہ وقت ہے یا جگہ ہے. قال موعدکم, انہوں نے کہا تمہارے ساتھ وعدہ ہے یوم الزینہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں وعدے تھے, یوم الزینہ دربار کا دن, یوم الزینہ جشن کا دن, یوم الزینہ میلے کا دن. عید مناتے تھے نا, اور ایک جگہ ان کی تہذیب میں آیا کہ 12 عیدیں مناتے تھے. جوش انسائکلوپیڈیا میں اس کی تفصیل دیکھیں تو 12 عیدیں مناتے تھے, ہر مہینے کوئی نہ کوئی جشن ہوتا رہتا تھا. حکومتیں یہی کیا کرتی ہیں کہ عوام بے وقوف بنتے رہیں, کوئی جشن منا دیا, کوئی جشن بہاراں ہو گیا, کوئی نیو ایئر ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا, تاکہ پبلک ان میں الجھی رہے اور اصل مسئلے کی طرف آئے نہ. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مصری جو تھے دو عیدیں مناتے تھے سال میں, ایک مارچ میں ایک اگست میں, یعنی نیا سال جب شروع ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ اب عید شروع ہوئی ہے. اور یہ عید ان کی ایرانیوں سے ملتی جلتی تھی, ایران اور مصر یہ دونوں تہذیبیں ایک دوسرے سے متاثر تھیں, ان کی دوستیاں بھی رہیں ان کی دشمنیاں بھی رہیں. یہاں تک کہ ان کی جنگیں جب ہوئی ہیں تو ایرانی حکمرانوں نے شکست کھائی اور مصریوں کے سر منگا کے دیکھے. انہوں نے کہا کچھ لاشیں جو ادھر رہ گئی ہیں, بھاگ تو آئے ہو لیکن لاشیں لے آؤ. تو انہوں نے کہا مصریوں کے سر پہ گرز ہم مارتے تھے اور مرتے نہیں تھے, سر کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی, گرتے تھے, تڑپتے تھے, مرتے نہیں تھے. اور وہ گرز جو تھے ہمارے سر پہ لگتے تھے تو ہمارا تو بھیجا کھل جاتا تھا. ایرانیوں نے کہا یہ وجہ کیا ہے, تو اس پہ تحقیق کی ایران کے بادشاہوں نے اور پتا چلا کہ مصری سر پہ مالش کرتے ہیں تیل کی, اس لیے ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی. اور ایرانی بہت نازک تھے تو وہ اپنی نزاکت کی وجہ سے اپنے سر میں تیل نہیں لگاتے تھے. یہ تاریخ میں لکھا ہے, اللہ جانے کیا چیزیں تھیں, خدا ہی جانتا ہے مرکب کے سارے, لیکن یہ ایک دوسرے کی تہذیب ان چیزوں سے ایسے متاثر تھے کہ خیال رکھتے تھے پورا. تو ایرانی جیسے اب بھی مناتے ہیں عید, پرانے ایرانی علیہ عزب اللہ, جن پہ اب بھی کفر کی بعض چیزوں کا غلبہ ہے, کہ سورج جب اپنے برج حمل میں آتا ہے اور 21 مارچ کو سورج کا نیا سال شروع ہوتا ہے, سارے برج 12 مکمل کر کے پھر پہلے برج میں جب آتا ہے تو ایرانیوں کے ہاں یہ عید نوروز کہلاتی ہے. آگ کا الاؤ روشن کرتے ہیں اور اس میں سے پھر چھلانگے لگاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ زردی من از تو سرخی تو از من, میری جسم میں جو زردی ہے زوف اور ناطاقتی ہے, آگ یہ تجھ میں منتقل ہو جائے, اور اے آگ جو تیری سرخی ہے یہ مجھ میں آ جائے. یہ تو اب جب سے وہ انقلاب آیا ہے ایران کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں, مگر نہ شاہ کے زمانے میں تو عام ہوتا تھا, گلیوں محلوں میں ہر جگہ آگ جلا کرتی تھی اور آگ کی ایسے ہی پرستش ہوتی تھی, ایسے ہی پوجتے تھے علیہ عزو باللہ. اب آگ کی پرستش مطلب اور کیا ہوتی, اب ایسے ہی تھے کہ آگ سے مدد مانگتے تھے, آگ سے صحت مانگتے تھے, اور تصور تھا کہ ہماری جسم کی کمزوریاں یہ ساری آگ میں چلی گئیں اور آگ نے اسے چلا دی. یہ بھی شرک کا ایک پہلو تھا, اور اس موجودہ حکومت نے جب انقلاب آیا تو ان لوگوں نے ان چیزوں کو ختم کیا. اور ان فرعونیوں کے یہاں یا تو 12 عیدیں تھیں یا 2 عیدیں تھیں, ان میں سے ایک عید یہ تھی جو ایران والے بھی مناتے تھے, یوم نوروز اسے کہتے تھے. اور یوم نوروز کے موقع پہ بڑا جشن ہوتا تھا, بڑی چیزیں پکائی جاتی تھیں, اور اس میں ایک چیز ان کا قومی تہوار بھی تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اجداد جو تھے یہ ایرانی تھے. اور ایک مرتبہ ایسی عید کے دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا تھے, بعض روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی قومی عید کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فالودہ پیش کیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مہرجونا, یہ مہرجان عید کا نام ہے مہرجان, جیسے ہمارے یہاں عید الفطر ہے نا عید الاضحیٰ, ان کے ہاں اس ایرانیوں کے ہاں اس عید کا نام مہرجان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ مہرجان جو ہماری عید ہے اس پہ فالودہ کھایا کرتے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے قبول نہیں فرمایا اور کہا مہرجونا کل یومن, ہمارا تو ہر دن نیا عید کا ہوتا ہے, یعنی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہر دن نیا خوشی کا ایک مقام ہوتا ہے, نئی خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق سے. اور پھر انہوں نے ان کی اولاد کے لیے دعا کی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ہمارے خاندان کے لیے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی, مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے ان کی دعا رد نہیں فرمائی ہوگی اور اس کی برکتیں ہمیں ملی ہوں گی. تو اس لیے اس نے کہا فرعون نے کہ دیکھو ایک دن مقرر کر لو. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ, تمہارے اور ہمارے درمیان عید کا دن ہے, میلے کا دن ہے. وَأَيْن يُحْشَرَ النَّاسُ, اور وہ یہ ہے کہ جمع کر لے, يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى, دن چڑھے لوگوں کو جمع کر لے, یعنی دن جب ذرا سا چڑھ جائے تو دنگل میں مقابلہ چونکہ دونوں طرف سے ہوگا اور ہارنا تو کسی نہ کسی کو ہے ہی, تو یہ چاہیے کہ جشن کا دن مصر کی شہر میں مقرر کر لیا جائے. یا بعض نے یوم الزینہ کی تفسیر کی ہے کہ فرعون کی سالگرہ کا دن, کہ ایسا دن تھا جس دن ساری پبلک کو آنا ہی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دن رکھ لو, ساری پبلک آ جائے, ان کے سامنے بات ہو جائے. ہاتھ کنگن کو آرسی گیا, یہ بات ہے نا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہر طرح سے حق پہ تھے, تو انہیں کیا ہم کو ضرورت تھی اس میں کسی بات کے ڈرنے کی کسی چیز کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات طے ہو گئی ان کے درمیان, وقت بھی طے ہو گیا, جگہ بھی طے ہو گئی. فتولا فرعون, سو فرعون نے کیا کیا, اپنا منہ پھیرا. آروی سے کہتے ہیں نا جگہ اور وقت کے طے ہو جانے کو, یہ لفظ فرانسیسی کا ہے, اللہ جانے کس لفظ کا مخفف, لیکن آروی کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے ساتھ جگہ اور وقت طے ہو جائے, عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ بھی کس وقت ملیں گے, کہاں ملیں گے, تو اسے کہتے ہیں آروی طے کر لو, کہ فرانسیسی کا کوئی لفظ ہے اس کا مخفف ہے, رانڈے وو. اچھا چلو رانڈے وو, ہاں, اور وہ رانڈے کہتے ہوں تو ہمیں کیا پتا, آج تو جو آپ کہیں وہی مانیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ یہاں بھی استعمال ہوتا ہے, رانڈے وو, وقت بھی اور جگہ بھی, رانڈے وو یہ انگلش میں بھی ہوتا ہے. اچھا اچھا فرانسیسی سے آیا, ٹھیک ہے, ہم نے نصب صحیح نکالا. تو انہوں نے کہا یہ جگہ طے کرو. اب پہلے بتا دیتے آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہاں ہم ایک ہی لفظ کہہ رہے کہ آروی مقرر کرو. وہی اشر الناس ضحا, اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس طرح ہو جائے گا کہ لوگوں کو جمع کر لیا جائے, لوگ بھی جمع ہو جائیں گے, دن چڑھا ہوگا. اور ضحا کا لفظ عربوں کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے, وہ وقت جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ چاشت کا وقت آ جائے, واہواہ کبرا, سورج کے نصف النہار سے کچھ دو گھنٹے پہلے, دس بجے جیسے گرمیوں میں نو بجے واضح طور پہ سورج چمکنے لگے اور لوگ جمع ہو جائیں. فتولا فرعون, فرعون نے منہ پھیرا, چل پڑا. کہاں چل پڑا؟ فرعون دربار میں تھا, یہاں سے واپس پلٹا محل کو. اس سے معلوم ہوتا ہے جانا بھی اس کا بڑا شان کا ہوا ہوگا, جو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے. فتولا فرعون, فرعون نے کیا کیا, الٹا پھر گیا. فجمع کیدہ, اور اس نے اپنے سارے داؤ اکٹھے کر لیے, جادوگروں کو بلایا, جو سحر کرنا تھا اس کے آلات جمع کیے, جو چیزیں منگانی ہوں گی وہ منگا لی. ظاہر ہے کہ ایسے جشن کے موقع پہ کھانا پینا یہ سب لوازمات ہوں گے. فجمع کیدہ, اللہ نے فرمایا سارے داؤ اس نے اکٹھے کر لیے، ثم اتا، اور پھر وہ مقابلے کے لیے آیا، پلٹا ہے وہ اور پلٹ کے سارے داؤ اکٹھے کر لیے کہ کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے، کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ اللہ کا ایک ایسا بندہ جس کا مصر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اللہ کا ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ٹکر کس سے لے رہا ہے؟ فرعون جیسی بڑی طاقت سے، جس کے پاس بظاہر دنیاوی اسباب سامان سب کچھ موجود ہیں۔ یہ ہے نبوت کا حوصلہ، اور یہ ہے رسالت کا مقام کہ اللہ پر اتنا اعتماد اور بھروسہ۔ اب یہ سب آ گئے، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، فرعون بھی آ گیا، اپنے ماننے والوں کو بھی لے آیا، دو پارٹیز ہو گئیں، تیسرے لوگ جمع ہو گئے، چوتھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور ان کے ساتھ ماننے والے آ گئے۔ یہ پانچ الگ الگ ہیں، دو افراد ہیں اور دو جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور تیسری بہت بڑی جمع غفیر اور اجتماع اور عوام اور مخلوق ہے، خلقت خدا ہے، سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے قال لہم موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کیا ساحرین کو، ان کو جو جادوگر تھے، اور ان سے کہا ویلکم، ارے بربادی، کم بختی تمہاری، لا تفترو علی اللہ کذبا، دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ بولو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے پورا واس کیا ہوگا، اور اللہ تعالی نے ایک جملہ جو بہت ہی زیادہ تھا، یہ جس جملے کا اثر ہو گیا تھا خاص طور پہ جادو کرنے والوں میں، اسے نقل فرما دیا اور فرمایا ویلکم لا تفترو علی اللہ کذبا، تمہاری کم بختی آئی ہے، اللہ پر بہتان نہ لگاؤ، اللہ پر جھوٹ نہ بولو، میں یہ جو معجزات لے کے آیا ہوں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی نے مجھے بھیجا ہے، ہارون کو بھی اللہ ہی نے نبوت دیا علیہ السلام، اور اسی طرح اللہ ہی نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں، اللہ ہی کے کہنے پہ ہم توحید کی بات کر رہے ہیں، اور تم لوگ جو کہہ رہے ہو، فرعون کے کہے میں آ گئے ہو، اور تم لوگ جو ہمیں جھٹلا رہے ہو، تو ویلکم لا تفترو اللہ کا تبا، کم بختی ہو جائے گی تمہاری، دیکھو بالکل ایسے نہ کرو کہ اللہ پر جھوٹ بولو، فیصحتکم بعذاب، وگرنہ یہ ہو جائے گا پھر جھوٹ بولنے کی صورت میں، یصحتکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کھپا دے گا، بعذاب، ان کو عذاب بھیج، خدا کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ کبھی بھی صحیح راہ نہیں پاتا، تم خدا کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے، ہماری بات مانو، اللہ کی توحید کو مان لو، ہمارا مقابلہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ وقد خابا، اور بلا شبہ برباد ہوا، من افترا، جس آدمی نے جھوٹ باندھا، اللہ پر بہتان باندھا، وہ آدمی کبھی بھی اپنے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا، وہ آدمی کبھی بھی اپنی مراد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس میں بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا نام جھوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ کسی سے قسم کھانا، اسے اعتبار دلانا ہے۔ ایک آدمی چوری کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم آپ مجھ پہ اعتبار کیجئے، یہ پیسے میرے پاس چھوڑ جائیے، اور وہ چھوڑ کے گیا اور یہ سب گم ہو گئے، غائب ہو گئے۔ اب اللہ کے نام کی وجہ سے اس نے دھوکہ دیا، اس نے اللہ کے نام کی وجہ سے اس پہ اعتبار کر لیا تھا، اللہ کے نام کو غلط استعمال کر لیا۔ اللہ نے فرمایا وقد خواب من افترا، جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وہ اپنے مقصد میں ناکام رہتا ہے، یہ پیسے اس سے لے جائے گا، عین ممکن ہے آگے اس کی چوری ہو جائے، عین ممکن ہے اس کی جیب کٹ جائے، عین ممکن ہے کہ جو چوری سے پیسے اس نے لے لیے ہیں، اس انسان کو اس سے 10 گنا ادا کرنا پڑ جائے، یہ پیسہ اس کے کام ہی نہ آئے۔ اسی طرح عہدے ہیں، اسی طرح کی باقی چیزیں ہیں، جو بھی آدمی اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس کو کبھی بھی فلاح نہیں ملتی، کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک تو جھوٹ بولنا ویسے غلط، اوپر سے اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا، اس سے بڑا عذاب۔ اور یہ تنبیہ ہے ان سب لوگوں کے لیے جن کا مذہب سے تعلق ہوتا ہے، کہ کبھی بھی اللہ کے نام کو جھوٹ میں استعمال نہ کرے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول کی بات بیان کر دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، یہ ہمیشہ کے لیے، یہ اس دور میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ اب یہ تقریر جب انہوں نے سنی جو جادوگر تھے، تو آپس میں بات کرنے لگے، فتنازعوا امرہم، اللہ تعالی نے فرمایا پھر اپنے کام میں جھگڑنے لگے، بینہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے. جھگڑنے لگے اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیان اور تبلیغ کا اثر ان پر ہوا اور مؤثر تبلیغ کے نتیجے میں خود ان میں پھوٹ پڑ گئے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی جس حال میں بھی ہو اللہ کے دین کی دعوت کا کام نہ چھوڑے، ظالم سے ظالم حکمران کے سامنے بھی اور اچھے سے اچھے آدمی کے سامنے بھی اللہ کے دین کی، توحید کی، اس قسم کی کوئی نہ کوئی بات کر دے تاکہ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے کا جو فریضہ ہے وہ پورا ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سارے خطرناک ماحول میں، فرعون ایسے ہی تو نہیں بیٹھ گیا ہوگا، آخر تیر، تلوار، ڈنڈے، نیزے کچھ تو ساتھ رکھا ہی ہوگا نا، کتنے ہی لوگ ہوں گے اور اس کے ایک اشارے پہ یہ سارا کچھ ہو بھی سکتا تھا، اور اس کا ظلم اور اس کا دماغ اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ کوئی اندھا تھوڑا ہی تھا. سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ بحیرہ کلزم پھٹ گیا اور آج تک کبھی پانی نہیں رکا تھا، اور اس میں سڑکیں نکل آئی ہیں، اس میں راستے بن گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آرام سے اس سے گزر گئے ہیں. تو کوئی آنکھوں کا اندھا تھا یا عقل کا اندھا؟ اسے نہیں خیال آیا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، مر جاؤں؟ یہ وہ غیر معمولی اپنے آپ پر اعتماد اور اپنی صلاحیتوں پہ جو لوگوں کو ڈبو دیتا ہے. آدمی میں ہونا چاہیے اعتماد، لیکن اللہ کے اعتماد کے بعد، اللہ پہ بھروسے کے بعد. اللہ پہ جتنا بڑا زیادہ بھروسہ ہوتا ہے آدمی اتنے ہی اعتماد میں ہوتا ہے. اللہ پر بھروسہ نہ کرے اور صرف اپنی ذات پر اعتبار کرتا رہے اپنی صلاحیتوں پہ، تو پھر کبھی کبھی یہ موقع بھی آ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واعظ کیا، یہ نصیحت کی، یہ انہیں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، تبلیغ کی، بات کی. اس تبلیغ کا اثر یہ نکلا کہ ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی. کچھ نے کہا یہ واقعی خدا کا بھیجا ہوا ہے پیغمبر اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. کچھ نے کہا کرنی چاہیے، یہ پھوٹ پڑ گئی. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی کہ کیا کیا حربہ اس کے مقابلے میں استعمال کیا جائے. لاٹھیاں پھینکی جائیں، رسیاں پھینکی جائیں، کوئی اور جادو کیا جائے، کون سی چیز ہے جو آخر اس کو قابو میں لا سکتی ہے، اس کی زبان کیسے بند کی جائے. یہ تو اتنے مؤثر باتیں کرتا ہے، بنی اسرائیل کا آدمی ہے، اس میں کیا کیا جائے. فتنازعوا امرهم بینہم، آپس میں ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی. کچھ بھی ہو، واسر النجوا، اور انہوں نے کیا کیا، بڑا چھپ کے مشورہ کیا، سب سے چھپ کے. جو مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کی وجہ سے پھوٹ پڑ گئی، تو وہ کہتے ہیں واسر النجوا، انہوں نے فرعون سے چھپ کر مشورہ کیا کہ ہمیں تو انہیں ماننا ہی ماننا ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام، اور یہ آدمی جادوگر نہیں ہو سکتا. جادو ہماری دیکھی بھالی چیز ہے، زندگی اس میں گزری ہے، یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے نا یہ جادو نہیں. ایسے ہی جیسے کوئی بھی آدمی اپنے فیلڈ میں شاطر ہو، عیار ہو، پر پلے درجے کا عیار ہو، تو کوئی اس جیسی چیز کرتا ہے نا، اس کے سامنے جب آتی ہے تو وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ آدمی جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنی سادگی کی وجہ سے کر رہا ہے یا عیاری کی وجہ سے کر رہا ہے. سادگی اور عیاری میں فرق ہے. سادگی تو ایسے ہے جیسے کوئی سویا ہوا اسے اٹھا لے، تو سوئے ہوئے کو اٹھانا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہو نا، اسے اٹھانا عذاب ہے. یہ ہے عیاری. بعض اوقات ایسے ہی کرتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اب گھر والے چیخ رہے ہیں کہ چلو جاؤ اور پڑھنے کے لیے، اور اسکول کا وقت ہو گیا، کالج کا وقت ہو گیا، اب آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، سن رہا ہے سب کچھ، تاکہ گھر والوں کو پتا چلے کہ بڑی گہری نیند سویا ہوا ہے، تو اب اس کو کون اٹھائے. تو اس لیے وہ تو اپنے کام میں ماہر تھے، انہیں تو سب ہیرا پھیری آتی تھی. انہوں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو بقول ان مفسرین کے جو پہلی چیز کو ترجیح دیتے ہیں، وہ آپس میں چھپ کے مشورہ کرنے لگے، فرعون سے چھپے، فرعون کے علاوہ الگ بیٹھ کے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا اس آدمی کا مقابلہ نہ کرو، یہ آدمی واقعی خدا کا رسول ہے، کہیں آفت اور مصیبت نہ اپنے ذمے لے لو. اور دوسرے گروہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مشورہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی اپنی باتیں تھی کہ کون کون سا جادو کریں، تو وہ اس کے ترجمہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ وہ اثر النجوا، اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کون کون سی چیزیں مزید ہیں جو اس معاملے میں استعمال کی جا سکتی ہیں، فرعون کو بھی نہیں بتایا اور بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس آدمی کا کیا کیا جائے. قالو بولے، ان ہذانی یہ ہیں دو، لساحرانے یہ دو جادوگر ہیں، یریدانے یہ چاہتے ہیں، اور یہ بولنے والے کون ہیں؟ یہ کنہوں نے کہا؟ یہ بولنے والے ہیں وہی جادوگر، یہ دونوں یہ چاہتے ہیں اس بات کو کہ این یخرجاکم من ارضکم، کہ تم لوگوں کو نکال دیں تمہارے ملک سے، بسحرہما اپنے جادو کے زور سے. یہ بولے کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اس بستی سے، اس زمین سے نکال دیں جادو کے زور سے. ویذھبا اور لے جائیں، بطریقتکم المثلی تمہارا ایسا راستہ اور طریقہ جو اچھا خاصا ہے. پہلی بات تو انہوں نے یہ کر لی، جادوگر کھڑے ہوئے، اب جو بھی ان کے نمائندے ہوں گے، اور انہوں نے فرعون کو خوش کرنے کی خاطر کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں، ایک ہستے موسیٰ علیہ السلام اور ایک ہستے ہارون علیہ السلام، اور اس ساری کوشش کا مقصد اور جد و جہد کا یہ ہے کہ کسی طرح تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکالیں، یعنی ہم لوگوں کو ہماری زمین سے نکال دیں. کہ یہ بھی قبطی جادوگر، تو بجائے اس کے کہ کہتے ہیں ہمیں ہماری زمین سے نکالیں، فرعون اس کے درباریوں سے کہا اور قوم سے کہا کہ قوم والوں یہ چاہتے ہیں دونوں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، مصر سے نکال باہر کریں اور مصر کی حکومت ان کے پاس آ جائے. یہ پرانا حربہ ہے جو استعمال کیا کرتے ہیں، اور پرانا حربہ ہے ان خوشامدیوں کا جو اپنے حکمرانوں کی خوشامد کرتے ہیں، تو وہ سارے مسئلے اسی پہ لے جاتے ہیں کہ حضور آپ کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی، کوئی آدمی کچھ کرے کہتے ہیں جناب نواب صاحب آپ کی حکومت کے خلاف سازش، اور وہ بھی کانوں کو اتنے کچے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں واقعی ہماری حکومت کو کوئی نقصان پہنچائے گا اور ہماری حکومت تباہ ہو جائے گی. جہاں چار آدمی اکٹھے ہوئے، انٹیلیجنس نے رپورٹ بھیج دی کہ جناب ملک کے خلاف مشورہ ہو رہا تھا، اور اتنے زیادہ ظالم ہوتے ہیں کہ اینٹی گورنمنٹ اور اینٹی اسٹیٹ میں بھی فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں ملک توڑ دیں گے. یہ نہیں کہتے کہ جناب آپ کی حکومت کے خلاف، کہتے جی ملک کے خلاف مشورہ ہو رہا تھا. انہوں نے بھی یہی کہا نا کہ تمہارے ملک سے تمہیں نکال دیں گے، یہ نہیں کہا کہ فرعون کے خلاف یا کسی کے خلاف، کہا تمہارے ملک سے نکال دیں گے، تمہیں ملک ہی چلا جائے گا. تو قومی ہمدردی کی بنیاد پہ سب کو اکٹھا کر لو کہ سارے لوگ اپنی ملک کی فکر کریں، قوم کی فکر کریں. یہ سیاسی حربے ہیں. قرآن بھی ایسی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے کہ وہ قیامت تک درست ہیں، کہ سیاست میں حربہ یہ کیا. اسی لیے آپ دیکھیں جو حکومتیں کرپٹ ہوا کرتی ہیں نا، وہ اپنی قوم میں جب بیان دیتے ہیں وہاں کے منسٹر اور وہاں کے پرائم منسٹر اور وہاں کے اسمبلی کے ممبر، تو یہ نہیں کہتے ہماری کرپشن ہے، کہتے ہیں اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان ٹوٹ جائے، ہے نا، اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ یہ ملک دشمنوں کے حوالے ہو جائے. تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہماری حکومت غلط کر رہی ہے. یہ اس طرح کے نعرے، لیکن یہ نعرے یہ اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتے. اللہ کے ہاں سے جب پکڑ ہوگی نا، اور خدا جب پوچھے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تو پھر جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. اللہ کے ہاں تو ایسا عدل کا نظام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ایک مسلمان حکمران پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تو تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ 99 کوڑے مارنا نہ 100 مارنا، تو تم نے 99 کیوں مارے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ حکمران ہے جس نے اپنے ملک میں شرعی قوانین کو نافذ کیا ہوا ہے. جنہوں نے نافذ ہی نہیں کیا ان کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ تو وہ ہے جس نے نافذ کیا ہوا ہے اور اس نے 100 کی بجائے 99 دورے لگائے، تو کہے گا اے میرے پروردگار تیری مخلوق پر مجھے ترس آ گیا تھا اس مجرم پہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت ارحم بہم منی، تو مجھ سے زیادہ میری مخلوق کے بارے میں مہربان تھا، تجھے زیادہ ان پہ رحم آتا تھا، شفقت تھی. اور پھر اس کو بلایا جائے گا جس نے 100 کی بجائے 101 لگائے ہوں گے، اور اس سے پوچھیں گے کہ تو نے 101 کیوں لگا دیے، تو کہے گا اللہ لوگ قابو میں نہیں آتے تھے، پبلک جو تھی وہ مانتی نہیں تھی، تو اس لیے سخت سزا کی ضرورت تھی، تو اسے اللہ تعالیٰ کہیں گے انت احکم بہم منی، تو لوگوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ عقل مند تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ لوگ کیسے ہوں گے، تو زیادہ اپنی عقل چھاڑ رہا تھا، سمت اور رحاف النار، حکم ہوگا دونوں کو جہنم میں پھینکو، تو جو ایک کوڑے کی کمی زیادتی پہ جہنم میں چلے گئے جہاں کوڑوں کا تصور ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے پھر؟ اس لیے جب عدل قائم نہیں ہوتا معاشرے میں تو لوگوں کو ملزموں سے زیادہ ہمدردی ہوتی ہے بنسبت اس انسان کے جس کا نقصان ہوا ہے اور جو لٹ گیا. ایک آدمی کا بیٹا بیٹی اٹھا کر لے جاتے ہیں، فون کر دیتے ہیں کہ صاحب $1,00,000 اتنے لاکھ روپے میں دے دیجئے، وہ ماں باپ بےچارے تو جیتے جی مر گئے، پاؤں پکڑتے ہیں جا کے لوگوں کے، پولیس کے، کس کس کے، کہ ہمارے بچے بچی کو چھڑا کے لاؤ، وہ چھڑا کے لاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ بھی قائم ہیں. اب لوگوں کی ہمدردیاں اگر اس ملزم کو، اس ظالم کو کوئی کہے کہ پھانسی پہ چڑھاؤ انہیں، لوگوں کے بچے محفوظ ہی رہے، معاشرہ کہتا ہے پبلک سارے انسانی حقوق کی تنظیمیں کہ نہیں نہیں اسے پھانسی نہ دینا، یہ پھانسی تو وحشت ناک قانون ہے، یہ قانون تو جدید دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے. بھئی اس سے تمہیں ہمدردی نہیں ہے جس کی جان نکل گئی تھی، جس ماں باپ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور پیسے کہاں سے انہوں نے جوڑ کے کہاں سے پورے کر کے دیے ہوں گے، اور دیے بھی یا نہیں دیے، اس سے ہمدردی نہیں، ملزم سے ہمدردی ہے، مجرم سے. یہ چاہتے ہیں کہ جرم جاری رہے، یہ بھی چیزیں ہوتی رہے، ہم بھی چلتے رہے، یہ ہے وہ کھوٹ جو لوگوں کے دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جادوگر بولے، اور انہوں نے کہا یہ دو آدمی جو جادوگر ہیں، یریدان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، چاہتے ہیں کہ تم نکال دیں تمہارے اس وطن مصر سے اپنے جادو کے زور سے، ایک ویذھبا، اور یہ دونوں لے جائیں بطریقتکم المسلہ، تمہارے اچھے طریقے کو. یہ مسلح کا جو لفظ ہے نا، یہ امثل کا صیغہ ہے مؤنث کا، اور مراد یہ ہے کہ تمہارا سب سے اچھا طریقہ، دنیا میں نمبر ون جو طریقہ ہے حکومت کرنے کا وہ تمہارا ہی ہے، بس ہر معاملے میں فرسٹ گریڈ تمہارا ہے، ہر معاملے میں نمبر ایک تم ہو، تو تمہارا سب سے اچھا طریقہ یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس طریقے کو ختم کر دیں، حکومت کا طریقہ کار بدلنا چاہتے ہیں. یہ ہے یذھبا بطریقتکم المسلہ، مسلح کا مطلب ہوا واضح، صاف صاف، بہت اچھا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل طریقہ تمہارا، یہ چاہتے ہیں بدل لیں، تو تم اس کی اجازت دے سکتے ہو؟ انہیں بالکل اجازت نہ دینا. فرعون بھی خوش ہے کہ اس کے طریقوں کی اپریسیشن ہو رہی کہ سب سے اچھا دور ہمارا ہی دور ہے، اور قوم بھی سن رہی ہے کہ دیکھو ہو، یہ تو مصر پورے کا مسئلہ بن گیا، یہ تو مصر ڈوب جائے گا اگر یہ دونوں لوگ آدمی اپنا کام کرتے رہے. اور بات اتنی سی ہے کہ انہوں نے کہا ہے ہماری قوم کو آزادی دے دو اور اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، بس اتنی سی بات ہے، ہماری جان چھوڑو، ہم جا کے کچھ اور کام کریں، اس غلامی سے ہمیں نجات دو اور تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں. اس آیت میں ایک بات پر آپ غور کیجئے، یہ حاضانے کے جو لفظ ہے نا، آپ دیکھیے اسے لکھا ہوا کیسا ہے. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، زا کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، اور نون سے پہلے ایک چھوٹا سا شوشہ لگا ہوا ہے. آپ کیا ہیں، انہیں ذرا دکھائیے. ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے ہے نا، یہ ہے رسم عثمانی، اور وہاں جو نہیں لگا ہوا تو وہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، رسم عثمانی پہ نہیں لکھا اس قرآن کو، کہ آپ کو بھی پتا چل جاتا ہے. ان ہاضانی یہ ہے، آپ کیا ہیں، نون سے پہلے چھوٹا سا ایک شوشہ ہے. یہ ایک قرآت ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں نا، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرآت، کہ ان ہاضانی نہیں ہیں یہ دو، ہاضا کی تسنیہ ہوگا، ہاضا ہاضان. اچھا، اسی میں حضرت عثمان اور حضرت عائشہ اور امیر المومنین خود عثمان رضی اللہ عنہ جو پڑھتے تھے وہ، اور سے عائشہ رضی اللہ عنہ اور حسن بصری اور ابراہیم نخعی اور سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات کی قرآت میں آتا ہے وہ اسے پڑھتے تھے ان ہاذین، ہا پر بھی زبر، زال پر بھی کھڑی زبر، اور یہ جو شوشہ ہے اس کے نیچے دو نقطے، ان ہاذین، یہ وہ یوں پڑھا کرتے تھے. یہ دوسری قرآت بھی متواتر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے، اس کا بھی انکار کفر ہے. دیکھا آپ نے، اب اسے آپ ہاذانے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہاذین بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کے نون سے پہلے وہ شوشہ ہو، ہے نا، کس کے نیچے جا کے دو نقطے لگ جائیں گے تو ہاذین ہو جائے گا. اسی لیے ہاذانے کو لکھا کیسے گیا یہ بھی غور کر لینا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قراتیں ساری کی ساری اس رسم الخط پہ جمع ہوتی ہیں جو رسم الخط حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا، جس پہ قرآن لکھوایا گیا تھا. اور اسی لیے یہ طے شدہ بات ہے کہ رسم عثمانی، خط عثمانی کے علاوہ قرآن کا لکھنا حرام، جائز نہیں. اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم بس صرف ٹھیک ہے ایسے ہی پڑھ لینا ہے، یہ بات نہیں. قرآن کے ساتھ بڑے سارے علوم وابستہ ہیں، یہ پورا ایک علم ہے کہ کون کا سا حرف کیسے لکھا گیا تھا، اس میں کون سی قرآت ہے جو کیسے پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کیا اضافہ ہے، کیا کمی ہے، کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں، یہ پورے کا پورا ایک علم ہے. اور قرآن نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ خط عثمانی کیا چیز ہے، رسم عثمانی کیا چیز ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کس طرح اسے لکھوا کر پوری دنیا میں بھیجا تھا. خیال آیا جی؟ اس لیے بار بار کئی مرتبہ مثالیں آ رہی ہیں کہ پچھلے سال تو اس لیے نہیں تھی کہ وہ نئی نئی باتیں تھیں، اب آپ تھوڑے سے کچھ بڑے ہو گئے ہیں یا ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے بھی سیکھا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں. قالوا ان ھذان لساحران یریدان یخرجاکم من ارضکم، انہوں نے کہا جادوگروں نے، تقریر کی اور انہوں نے کہا یہ دو جادو والے ہیں آدمی، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اس مصر سے نکال دیں، بے سحر ما اپنے جادو کے زور سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور جو تمہارا حکمرانی کا بہت اچھا طریقہ ہے اسے ظاہر